وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کے محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق حصے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقائق کے منافی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تمام عقائد سے تعلق رکھنے والوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے علی رانا۔
پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ رپورٹ کا پاکستان سے متعلق حصہ جانبدارانہ اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اندرونی معاملات پر مفروضوں پر مبنی رپورٹ کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک کثیر المذہبی اور کثیر الثقافتی ملک ہے جس میں تمام عقائد کے لوگوں کے حقوق کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ پاکستان انسانی حقوق کے جامعہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، لیکن معاشرتی سطح پر انہیں بعض اوقات مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو ریاستی سطح پہ تو اس قسم کی کوئی بڑی مشکل صورتحال نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ معاشرتی سطح پر کچھ گروپس ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مذہبی بیانیہ ایسا ہے کہ جن میں غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ جو واقعتاً مسلمہ اصول ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔
پاکستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ ایک اقلیت کے علاوہ پاکستان میں زیادہ تر مذہبی گروہوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
باقی مائنورٹیز جو ہیں ایک کے علاوہ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہندوؤں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کرسچن کو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن جنرلی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو ہندی کمیونٹی ہے، جو اپنے آپ کو مائنورٹی نہیں کہتے یا نہیں سمجھتے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں باقی مسلمانوں کی طرح، اس پہ جو ریلیجس مائٹ ہے پاکستان اس کو اعتراض ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مائنورٹی مان لیں تو ان کے وہی تمام حقوق ہو جائیں گے جو باقی مائنورٹی، لیکن ان کے ساتھ یقیناً سلوک وہ نہیں ہے جو فریڈم، ریلیجس فریڈم کا ہوتا ہے۔
پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی رپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو نظر انداز کیا گیا اور جموں کشمیر میں بھارتی قبضے کے پہلو کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان عدم برداشت کے خاتمے کی کوششوں میں آرمی برادری کا ساتھ دیتا رہے گا۔ پاکستان مغربی حکومتوں اور امریکہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھا چکا ہے۔ مسیحی رہنما جوزف فرانسس نے امریکہ کی طرف سے دی گئی رپورٹ کو درست قرار دیا۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
70 سال سے یہاں کی منورٹی پس رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، ہمیں کوئی حقوق حاصل نہیں، ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں، کوئی آئینی حقوق ہمیں حاصل نہیں۔
پاکستان نے اگرچہ امریکی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خود پر عائد الزامات ختم کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
آج ہفتے کے روز قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سرکردہ نوجوان رہنما کو شہر کے مصروف ترین اور گنجان آباد علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیتے ہوئے حکومتی اداروں کی ناکامی اور نااہلی سے تعبیر کیا ہے۔ وزیراعلی محمود خان نے پولیس حکام کو ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
عوامی نیشنل پارٹی ضلع پشاور کے صدر سرتاج خان کو ہفتے کی سہ پہر نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ سرتاج خان اپنے موٹر میں گل بہار کے علاقے میں ایک مصروف ترین سڑک سے گزر رہے تھے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ انہیں پوری طور پر پشاور کے لیڈرڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے سرتاج خان کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبہ جنرل سیکرٹری اور پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے ایک بیان میں سرتاج خان کی قتل کو گات لگا کر قتل کرنے کا واقعہ قرار دیتی ہوئی کہا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ جہادیوں کے روپ میں طالبان گھوم پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام اور اے این پی کے رہنماؤں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اے این پی کے کارکنوں نے ضلعی دفتر کے سامنے قلعہ بالاحصار کے قریب مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگوائے۔
حکومت! 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 حکومت!
مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک کو ہر قسم کی آمد و ربط کے لیے کئی گھنٹوں تک بند کر دیا تھا۔ مظاہرے میں شامل پارٹی کے رہنما ملک فرہاد نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ہر بار ہم جب مرتے ہیں تو نامعلوم افراد وہ بات ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے آج ہم نے احتجاج کیا۔ ہمارے سٹی ڈسٹرکٹ کی وہ صدر تھا سرتاج خان، وہ آج دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آج یہ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کیوں مر رہے ہیں۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعلی محمود خان نے بھی اس واقعے کے بارے میں نوٹس لیتی ہوئی پولیس کو ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سرتاج خان کا تعلق پشاور کے ایک متوسط گرانے سے تھا جو عرصہ دراز سے قوم پرست سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی سے منسلک ہے۔ چند مہینے قبل سرتاج خان عوامی نیشنل پارٹی پشاور شہر کے صدر منتخب ہوئے تھے، جبکہ 2014 سے 2018 کے اواخر تک وہ پشاور شہر کے تنظیم کی جنرل سیکرٹری بھی رہے تھے۔ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے اہم مرکزی اداروں کے ممبر بھی تھے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران اہم رہنماؤں سمیت عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کارکن دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہوئی ہے۔ پچھلے سال 25 جولائی کے عام انتخابات سے لگ بھگ 15 دن قبل 10 جولائی کو بیرسٹر ہارون بلور خودکش دھماکے میں ساتھیوں سمیت ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2012 کے اواخر میں ہارون بلور کے والد اور سابق صوبائی سینئر وزیر بشیر احمد بلور بھی ایک خودکش دھماکے میں نشانہ بنائے گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کو پاکستان کا دو روزہ دورہ ایک ایسے وقت میں مکمل کیا ہے جب امریکہ اور طالبان حکومت کے درمیان امن بات چیت کا 7واں دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہفتے کو شروع ہو گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے کا بنیادی مقصد افغان طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے پاکستان کی حمایت حاصل کرنے کے ساتھ اسلام آباد اور کابل کے کشیدہ تعلقات کو نئی جہت پر استوار کرنا تھا۔ طالبان نے ایک ایسے وقت میں جب وہ ہلاکت خیز افغان جنگ کے کسی سیاسی حل کے لیے قطر میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں، اپنے تازہ ترین میدانی حملوں میں سرکاری فورسز کے درجنوں اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ شمالی صوبے بگرام میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہفتے کو شورش پسندوں کے ایک بڑے گروہ نے نہرین ڈسٹرکٹ میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر کئی حملے کیے۔ ضلعی سربراہ فضل الدین ماردی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے میں طالبان مخالف حکومت کی حامی فورسز کے 26 اہلکار ہلاک اور 8 دوسرے زخمی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں دیں۔ طالبان نے ہفتے کو الاسب جنوبی صوبے قندھار میں پولیس کی چوکیوں پر حملے کیے۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے صوبائی دارالحکومت کے ایئرپورٹ کے قریب حملہ کیا جس میں 16 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک اور خبر کے مطابق قندھار کے گورنر حیات اللہ حیات نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے حالیہ چھاپوں میں طالبان کے 40 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ اور امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، اور ایسے میں افغان صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو خدشہ ہے کہ طالبان سے سمجھوتے کے صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ پیش ہے۔
سن 2001 میں جب طالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو تب سے لے کر اب تک بہت سے افغان ریڈیو اور ٹیلی ویژن تک رسائی کے عادی ہو چکے ہیں جو کہ طالبان کے دور میں پابندیوں کا شکار تھے۔ اب تو صرف کابل میں سینکڑوں ریڈیو اسٹیشنز اور بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز قائم ہیں۔ ایسے میں جبکہ میڈیا کی صنعت پھل پھول رہی ہے، طالبان کے ساتھ افغانستان کی جنگ جاری ہے۔ جنگ کو ختم کرنے کے لیے جاری مذاکرات نے صحافیوں اور میڈیا کی صنعت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
ہمیں امن مذاکرات پر یقیناً تشویش ہے۔ اگر صحافیوں اور خواتین کے نقطۂ نظر کو مد نظر رکھے بغیر معاہدہ طے پاتا ہے اور میڈیا کی آزادی اور عورتوں کے حقوق پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ بات کسی طور قابل قبول نہیں ہو سکتی۔
افغانستان میں کام کرنے والے صحافیوں کو پہلے ہی سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق صرف 2018 میں 16 صحافی مارے گئے تھے۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگر طالبان نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو صحافیوں کو اور بھی زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
طالبان نے ابھی تک اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ وہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کو مانتے ہیں لیکن صرف اسلامی قوانین کے تحت۔ ہمارے صحافی جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں وہ ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے کچھ حدود متعین کر رکھی ہیں مگر ہمارے لیے ہمارا آئین سرخ لکیر ہے اور اس میں قوانین واضح ہیں۔
تاہم افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر طالبان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
ممکن است بحث محدود،
یہ ممکن ہے کہ طالبان میڈیا کی آزادی محدود کرنے کی تجویز پیش کریں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا اور ہمارے آئین کے دائرے میں آزادی اظہار کا حق برقرار رہے گا، اس معاملے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔
تاہم طالبان نے پیر کے روز جوابی کارروائی کرتے ہوئے میڈیا گروپس کو متنبہ کیا کہ وہ سرکاری فنڈز سے چلنے والے ایسے اشتہارات بند کر دیں جن میں افغان شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ طالبان کی مشتبہ سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دیں۔ طالبان نے مزید کہا ہے کہ وہ میڈیا گروپس اور صحافی جو اس اشتہاری مہم کو بند نہیں کریں گے انہیں فوجی اہداف تصور کیا جائے گا۔ خیر اللہ رسولی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلوے کی زمین پر قائم رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب کا نجی کمپنی سے معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ پاکستان ریلوے کی اراضی کو سابق فوجی حکمران جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور حکومت میں قوانین کو نظر انداز کر کے لیز پر دیا گیا تھا۔ کیا قانون شکنی کرنے کے حقیقی ذمہ داروں کو سزا مل سکے گی؟ اس پر رپورٹ پیش کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو رکنی بینچ نے جمعہ کے روز لاہور رجسٹری میں رائل پام کنٹری کلب کا فیصلہ پاکستان ریلوے کے حق میں کرتے ہوئے میکس کارپ کنسورشیم کے ساتھ پاکستان ریلوے کا معاہدے کو قلعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن دو رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں واقع رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب کی زمین، تمام اثاثوں اور انفراسٹرکچر کے ساتھ پاکستان ریلوے کو واپس کی جائے۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد نے عدالت عظمیٰ کی جانب سے رائل پام کنٹری کلب کے معاہدے کو پاکستان کے حق میں قلعدم قرار دینے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ ان کا موقف جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ البتہ شیخ صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا،
جو کیس میں نے رائل پام کا لاہور میں اربہا کھربہا روپے کی جائیداد کا 16-17 سال کے بعد 2001 سے یہ قبضہ مافیا وہاں بیٹھا ہوا تھا، سپریم کورٹ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔
پاکستان ریلوے اور کنسورشیم کے درمیان 2001 میں رائل پام کلب کے لیے 103 ایکڑ زمین 33 سال کے لیے لیز پر دینے کا معاہدہ ہوا تھا۔ ریلوے ریکارڈ کے مطابق زمین لیز پر دیتے وقت ٹینڈر شرائط کے برعکس ریٹ 52 روپے سے کم کر کے 4 روپے کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں فوج کے سابق اعلی افسروں نے ریلوے کی اراضی لیز پر دی تھی، جن میں جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سعید ظفر اور میجر جنرل ریٹائرڈ حسن بٹ شامل ہیں۔ سابق دور حکومت میں اس وقت کے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق معاہدے کی خلاف ورزی پر مئی 2016 میں معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا، جس پر نجی کمپنی معاملہ عدالت میں لے گئی اور اس پر حکم امتناع حاصل کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عثمہ بخاری نے عدالتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ جو کام ان کی حکومت نے شروع کیا تھا وہ اب مکمل ہو گیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا کریڈٹ شیخ رشید لے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عثمہ بخاری کا کہنا تھا کہ اس کیس پر خواجہ سعد رفیق نے بہت محنت کی تھی، ان کے خلاف جلوس بھی نکلے لیکن وہ نہیں رکے۔
اس میں بہت سارے پتہ نشینوں کے نام بھی ہیں ضیاء صاحب، اگر آپ مجھ سے کلیئرلی پوچھیں تو ذرا اس میں ڈیٹیلز تو نکال کے دیکھیے کہ کون کون شامل ہے۔ اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم سویلینس کے نام لے کے جو ہے وہ کیس کو وہ دبا دینے کی کوشش کر دینا۔ اس کے اندر جو بھی شامل ہے، جس نے بھی یہ کیا ملک کو نقصان پہنچایا، اللہ کرے اس میں اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ پیدا ہو جائے جو ان پردہ نشینوں پر بھی ہاتھ ڈال سکے۔
عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آنے کے بعد ریلوے انتظامیہ نے کلب کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے 30 جون 2019 کو ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ چیئرمین ریلوے سکندر سلطان راجہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔
جو ممبران ہیں ظاہر ہے وہ تو ممبر ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پہلے سے بھی بہتر فیسلٹیز دی جا سکے۔
عدالتی فیصلے کو تجزیہ کار بھی احسن قرار دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی طاقتور کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیولین میٹرز کے اندر ان کے جو معاملات تھے اس پہ ان کی کسی کی گرفت نہیں ہوئی، ہاں فوجی معاملات میں اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کی گرفت ہوتی ہے، لیکن جب وہ سول کے معاملات اور ان پر وہ گرفت نہیں ہوتی.
ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر زی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وہ چین کے خلاف اضافی محصولات کا نفاذ روک دیں گے. ہفتے کے روز جاپان کے شہر اوساکا میں جی 20 سربراہ اجلاس کے اختتام پر ایک بڑی نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ امریکی کمپنیوں کو چین کی بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہواوے کو اپنی مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت دے دیں گے، جس سے متعلق امریکی انٹیلیجنس نے خبردار کیا تھا کہ اس کا سافٹ ویئر امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ صرف ہاتھ ملانے اور ہیلو کہنے کے لیے دونوں کوریاؤں کو الگ کرنے والے غیر فوجی زون میں شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش ہفتے کے روز جنوبی کوریا میں لینڈ کرنے سے چند گھنٹے قبل اپنے ایک ٹویٹ میں کی. مسٹر کم نے ٹرمپ کی پیشکش پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے اس دعوت نامے کو دلچسپ تجویز قرار دیا. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی 20 سربراہ کانفرنس کی سائڈ لائنز میں سعودی عرب کے ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے دوست ہیں اور انہوں نے شاندار کام کیا ہے. ہفتے کے روز صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی جانب سے امریکی فوجی آلات کی خریداری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پرنس نے اپنے ملک کو اقتصادی اور سماجی اصلاحات کے لیے کھول دیا ہے. تاہم امریکی صدر نے پچھلے سال سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے معاملے پر پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا. خبریں ختم ہوئیں. پروگرام ہے آپ کی دنیا اور میں ہوں یاسمین جمیل. سب سے پہلے آج کے پروگرام کی تفصیل. امریکہ میں قائم ایک گلوبل ادارے نیٹ ورکس آف چینج اور پاکستان کی ایک تنظیم پوڈا کے تحت خواتین کے حقوق کی سرگرم پاکستانی خواتین کا امریکہ میں ایک ایکسچینج پروگرام. اس پر بات کریں گی پوڈا کی فاؤنڈر اور صدر ثمینہ نذیر. پھر بات ہوگی پاکستانی امریکی بچوں اور پاکستانی بچوں کے درمیان اردو زبان میں آن لائن کمیونیکیشن فراہم کرنے والے ایک ادارے انڈس آرٹس کونسل ہیوسٹن ٹیکسس کے کو فاؤنڈر شاہد اقبال سے، جو بتائیں گے کہ پاکستانی امریکی بچوں کو ان کی آبائی زبان اردو اور ان کی ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے وہ کس طرح انہیں ان کی عمروں کے پاکستانی بچوں سے بات چیت کا ایک موقع فراہم کر رہے ہیں ایک آن لائن پلیٹ فارم کی مدد سے. اور کھیلوں کی دنیا سے ایک رپورٹ ہوگی. پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم بھارت سے جیت کر وطن لوٹی ہے، اس ٹیم کے بارے میں. اور پھر ایک اور رپورٹ ہالی ووڈ ہائی لائٹس کی ہوں گی. تو لیجیے پروگرام شروع کرتے ہیں. پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں ادارے پوٹوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈووکیسی یا پوڈا یا پودا کی فاؤنڈر اور صدر ثمینہ نذیر سے اس بارے میں کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے اپنا پودا کب لگایا اور اس وقت یہ پودا کس حد تک پروان چڑھ چکا ہے. جی ثمینہ نذیر.
ہمارے ادارے کا نام ہے پوٹوہار آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ ایڈوکیسی، کا مخفف بنتا ہے پودا، POD A، جو کہ اتفاق سے پاکستان میں درخت پودا کمپل اس کا نام ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت نام ہمیں ملا جس کے ذریعے سے ہم دیہی علاقوں میں کام کرتے.
تو یہ پودا کب لگایا اور اب اس کی گروتھ کہاں تک پہنچی؟
یہ ادارہ جی میں نے 2003 میں اپنے آبائی گاؤں ضلع چکوال میں شروع کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم اور عورتوں کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا جائے.
تو کیسے خیال آیا کہ یہ پودا لگایا جائے؟
اصل میں اس سے پہلے میں نے بین الاقوامی اداروں میں کام کیا تھا اور کافی ملکوں میں مجھے سفر کرنے کا موقع ملا. میں مصر میں گئی، پھر اور بہت سے علاقوں میں گئی، یمن میں، گھانا میں، نکراگوا میں. تو وہ جہاں بھی میں جاتی تھی میں دیکھتی تھی کہ سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ دیہی عورتیں دیکھتی ہیں، سب سے زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ بچیوں کو ہوتے ہیں. تو پھر اسی معلومات اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب میں اپنے گاؤں میں گئی بہت عرصے بعد، بچپن میں تو جاتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں، پھر جب بڑے ہو گئے، کالج، یونیورسٹی، نوکریاں، تو پھر آنا جانا کم ہو گیا. تو میں کہتی ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ اور وومن رائٹس کی اینک پہن کے میں دوبارہ اپنے گاؤں میں گئی ناڑا مغلاں خان کا، تو پھر مجھے ہر چیز بہت مختلف لگی اور مجھے لگا کہ کئی چیزوں میں ہم بہت سے ملکوں سے پیچھے ہیں، کئی چیزوں میں ہم آگے ہیں. تو پھر میں نے ایک یہ پروگرام شروع کیا جس میں دنیا بھر کی جو میری معلومات تھیں اور تعلیم تھی اس کے ذریعے اپنے مقامی گاؤں اور اس کے متعلقہ ملحقہ علاقوں کو بہتر کرنے کے لیے گاؤں کے عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کے کام شروع.
تو کیا جو ٹیکنالوجی کوئی آپ نے سیکھی تھی, کوئی علم آپ نے سیکھا تھا, کوئی طریقے آپ نے سیکھے تھے جن کو آپ نے اپلائی کیا, یا انوویشن بھی آپ نے کی؟
سب کچھ کیا. 15 سال میں کچھ ٹرائل اینڈ ایرر بھی کیا, کچھ دوسروں سے سیکھا. ہمارے اپنے پاکستان میں بہت اچھا کام کرتی ہے این جی او, آغا خان رورل سپورٹ پروگرام, این آر ایس پی.
تو آپ نے ان سب اداروں کے ساتھ بھی کام کیا یا الگ سے؟
جی بالکل. اصل میں میں نے تو اپنے علاقے سے شروع کیا تھا جو کہ پوٹھوہار کا علاقہ ہے, چکوال, جیلم, اٹک, میاں والی. تو 2003 میں میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے, تو بہت کم کام ہو رہا تھا, زیادہ ساؤتھ پنجاب اور دوسرے علاقوں میں. تو میری یہ فلسفی ہے کہ اگر ہر بندہ بندی اپنے گاؤں کو ہی ٹھیک کر لے نا تو پاکستان میں بہت ترقی آ جائے گی. تو میں نے اپنے گاؤں سے شروع کیا, پھر جیسے جیسے سفر چلتا رہا اور اداروں کے ساتھ کام کیا اور جگہوں پہ گئے. تو کیا بہتری ہم لائے کہ ڈیولپمنٹ کے بہت سے ماڈلز ہیں دنیا بھر میں, کچھ ہمارے اپنے ماڈلز ہیں جو بہت سے دوسرے ممالک اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دوسروں سے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو آرگنائز کیسے کرتے ہیں, کمیونٹی میں کیسے کام کرتے ہیں, مرد عورتوں کو ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں, بچے اور بچیوں کی مخصوص ضروریات جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں
تو کیسے کیا؟
اچھا, اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے کام شروع کرتے ہیں ولیج ڈیولپمنٹ پلاننگ سے. ولیج ڈیولپمنٹ پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ 3 دن ہم کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مردوں کے ساتھ الگ میٹنگ کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ الگ میٹنگ کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ الگ میٹنگ کرتے ہیں, اور ان سے ہم ایک انالیسس, ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ مقامی طور پر مسائل ہیں, کیا مقامی طور پر
یعنی ان سے, ہاں ان سے ان کے مسائل اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوچھتے ہیں, اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے حل ان کے نزدیک کیا ہیں اور وہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.
جی, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں اور تھریٹ کیا ہے. یہ ایک سواٹ انالیسز ہوتا ہے. خود کئی دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے پاس اتنے لوگ موجود ہیں, اتنے ہنر موجود ہیں, کیونکہ ذرا تھوڑا سا ہیوملٹی کا کلچر ہے ہمارا پاکستان میں, لوگ اپنی تعریفیں زیادہ کرنا پسند نہیں کرتے. تو خاص طور پہ دیہی علاقوں میں پتہ بھی ہوتا ہے, سارا دن کام بھی کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے.
بالکل, آپ نے ان کو ریئلائز کرایا کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنے ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مسائل کو نہ صرف یہ کہ خود پتہ لگا سکتے ہیں بلکہ ان کا حل بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر کیا اسکولوں میں کام کیا آپ نے, کتنے اسکولوں میں, اور کیا کیا کچھ بہتری کے لیے آپ نے ان کی مدد کی؟
اچھا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے مسائل ہم گاؤں کے سمجھ لیتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کو پرائیورٹائز کریں. تو ہم 10 مسئلے لکھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اچھا ان 10 میں سے آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ ترجیح والے 3 مسئلے کیا ہیں. تو وہ مختلف, کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں پہ ہوتا ہے جی کہ بچیوں کا اسکول صرف پرائمری تک ہے, اس کو مڈل کرنا ہے یا ہائی کرنا ہے, کہیں جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ
سڑک. تو اسی طرح جو وہ ترجیح ان کی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر آپ اس گاؤں میں کام کرتے ہیں. تو کتنے لوگ جاتے ہیں آپ کے, آپ کا عملہ کتنا ہوتا ہے؟ اور
ہمارے عملے میں کم از کم جو ہے وہ 2 عورتیں اور 2 مرد ہوتے ہیں, اور ہم کم از کم وہاں پہ 2 ہفتے رہتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں. اس میں پھر ہم کمیونٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری یہ گاؤں کے لوگ کریں گے اور ہم اس میں آپ کی معاونت کریں گے. تو اگر کسی کو کوئی معلومات چاہیے ہم وہ پیش کرتے ہیں. اگر
تو آپ ایک طرح سے ان کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجی بنا لیتی ہیں کہ ہم اپنے, آپ کے یہ جو 3 بڑے مسئلے ہیں ان پر ہم اس طرح کام کریں گے کہ آپ اس میں, آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی, ہماری ذمہ داری یہ ہوگی, اور اس طرح سے, اور اتنے عرصے میں ہم یہ پروجیکٹ مکمل کر لیں گے اور اس سے آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. یہ سب کچھ ان پر واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ, آپ سمجھتی ہیں کہ مل کر کام کرتے ہیں. تو اب تک آپ کیا کہیں گی کتنے گاؤں میں کیا کیا کچھ آپ کر چکی ہیں؟
سو ہم تقریباً 100 سے زیادہ گاؤں میں کام کر چکے ہیں ملک بھر میں, اور اس میں جو ہمارے کمپلیٹڈ پروجیکٹس ہیں اس میں بہت ورائٹی ہے. مثلاً اسکولوں میں جہاں پہ پانی نہیں تھا بچوں کے لیے, وہاں پہ صاف پانی پینے کے ہم نے وہ سہولیات میسر کرائیں. جہاں پہ کوئی بلیک بورڈ نہیں تھا یا فرنیچر نہیں تھا وہ مہیا کرائے تاکہ اگر کوئی اسکول میں تھوڑی بہت مسنگ فیسلٹیز ہیں اور اس کی وجہ سے ایک اسکول جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا, کچھ اسکولوں میں بچیوں کے باتھ روم نہیں تھے وہ بنائے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ معذور بچے بچیوں پہ توجہ نہیں دی جاتی, والدین کو بھی آگاہی نہیں ہوتی, کبھی وہ بچوں کو چھپا لیتے ہیں, کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا دی ہے.
جو ان کے سماجی ایشوز ہیں یا جو ان کے نفسیاتی ایشوز ہیں ان سب کو جہاں جہاں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. تو اب آپ کے آئندہ کے کیا پروجیکٹس ہیں؟ آپ اپنا ایک پاکستان کی دیہی خواتین کو لے کر یہاں امریکہ آ رہی ہیں, اور وہ بتائیے کہ وہ کیا پروگرام ہے اور کس کے تحت آپ ان خواتین کو یہاں امریکہ میں لا رہی ہیں؟
جی بالکل. اچھا اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی سہولیات مہیا کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے, اس میں ہمارا یہ رول جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ بھی مل کے کام کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کیسے رابطہ کاری کریں اور یہ سمجھیں کہ ریاست کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے, اس میں حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. اسی طرح ہم جب دیہی علاقوں میں کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دیہات کی جو عورت ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے روزانہ کام کرتی ہے لیکن اس کے کام کو قومی سطح پہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا, اور اس کے جو مخصوص مسائل ہیں دیہات میں بچیاں پڑھ نہیں پاتی ان کے, ان کے اسکول گھروں کے قریب نہیں ہیں, یا عورتیں زچگی میں مر جاتی ہیں, یا
تو ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کرتے ہیں نا پہلی بار.
ہاں آگاہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم انہیں منسلک بھی کرتے ہیں, مطلب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی قریب ترین ایک سہولت ہے.
اور جو حکومتی
ادارے ہیں, جی جو حکومتی ادارے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک دیہی علاقہ ہے جہاں پہ سہولیات میسر, تو دونوں کو ہم کنیکٹ کراتے ہیں, حکومت کو شہریوں کے ساتھ اور شہریوں کو حکومت کے ساتھ.
جی
تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ملکی سطح پہ دیہات کی عورتوں کی کوئی آواز نہیں ہے, تو پھر ہم نے 10 سال پہلے ایک سالانہ کانفرنس منعقد کرنا شروع کی جس میں 1 سے 2 ہزار تک عورتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں پورے ملک سے. ہماری جو 2018 کی کانفرنس ہوئی اس میں 105 ضلعوں سے 3 ہزار عورتیں آئیں, اور اسلام آباد میں ہم یہ اس لیے کانفرنس کرتے ہیں تاکہ ایک ان کا جو کرٹیکل ماس ہے وہ نظر آئے, اور اسلام آباد میں پالیسی میکرز ہیں, حکومتی ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں, سیاسی رہنما ہے, میڈیا ہے, تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ یہ عورتیں ملتی ہیں جو کہ ملک کے مختلف حصوں سے آئی ہوتی ہیں, جو کہ وہاں پہ اپنے کام بھی بتاتی ہیں, اپنے مسائل بھی بتاتی ہیں, اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم نے ان مسئلوں کو کیسے حل کیا تاکہ حکومتی ادارے ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں.
صحیح. تو میرا اگلا سوال یہی ہے کہ اب آپ کا جو پودا ادارہ ہے ایک اپنے پارٹنر ادارے کے ساتھ مل کر پاکستان کی دیہی خواتین کو یہاں امریکہ لا رہا ہے تاکہ ان کی جو سکلز ہیں ان کو امپروو کیا جا سکے اور ان کو اپڈیٹ کیا جا سکے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں یا جو لیٹسٹ نالج ہیں ان کے شعبوں کی, تو کچھ اس کا ذکر کیجئے کہ وہ کیا پروگرام ہے اور کس کے تحت وہ یہاں پر آپ شروع کر رہی ہیں اور کب؟
دیہی خواتین کی کام کو نمایاں کرنے کے سلسلے میں پودا نے ایک امریکی ادارہ ہے نیٹورکس آف چینج, ان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام تیار کیا ہے جس میں پاکستان سے 8 خواتین رہنما کو 10 دن کے لیے ہم لا رہے ہیں واشنگٹن اور ملحقہ جگہوں پہ, جہاں پہ ہم ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرائیں گے جو ان کے شعبے میں ہی کام کرتے ہیں, جیسے کہ معذوروں کے حقوق کا کام ہے, ایک وکیل خاتون ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, تاکہ ان کو ہم دکھا سکیں کہ جو کام آپ پاکستان میں کرتی ہیں اس کو یہاں پہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے, اور پاکستان میں جو آپ نے کام کیا ہے اس کو ہم کیسے امریکہ میں رہنے والے پاکستانی امریکن یا دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نالج ایکسچینج پروگرام ہے جس میں دونوں طرف سے معلومات کا تبادلہ ہوگا, اور جو کام پاکستان میں یہ خواتین کر رہی ہیں اگر اس کی یہاں پہ کوئی بہتر شکل ہے یا بہتر ٹیکنالوجی ہے یا ایسے ادارے ہیں جو ابھی تک پاکستان میں کام نہیں کر رہے انہیں ہم دعوت دیں گے کہ وہ ان خواتین کے ساتھ مل کے پاکستان میں بھی کام کریں.
تو ایک طرح سے یہ پاکستان میں دیہی خواتین کی نمائندگی کریں گی یہ 10 خواتین, اور اپنے دیہی خواتین کے مسائل کو یہاں پروموٹ کریں گی اور سوچیں گی اور سمجھیں گی اور دیکھیں گی کہ ان کے حل کے لیے یہاں پر کیا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے یا کوئی راہ نکل سکتی ہے. تو اس میں آپ کے ادارے کا کیا رول ہے؟
اس میں ہمارے ادارے کا یہ رول ہے کہ ہم نے ملک بھر سے ان خواتین کو ڈھونڈا ہے اور پھر ان کے کام کو دیکھا ہے, اور پھر ہم نے اس میں سے 8 خواتین ایسی چنی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ایسا ہے جس میں انہوں نے جدوجہد بھی کی ہے لیکن کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں, اور وہ ایسا کام ہے کہ اس کو یہاں پہ بتانے سے لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان میں بہت ہی پروڈکٹیو کام ہوتا ہے, لوگ ایسے ایشوز پہ کام کرتے ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کامیابی سے بھی کام ہوتے ہیں, مشکلات تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, اور ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا کام ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اسے سپورٹ کرنا چاہیے. ایک تو ان کے لیے ہم مختلف میٹنگز ارینج کریں گے متعلقہ شعبوں میں, اور دوسرا ان کی ایک دو ورکشاپس ہوں گی جس میں وہ اپنے کام کو آگے بہتر بنانے کے لیے تجاویز اکٹھی کریں گے.
سمینہ نذیر صاحبہ, بہت شکریہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, پروگرام ہے آپ کی دنیا, میں ہوں اس کی میزبان یاسمین جمیل. ابھی آپ نے گفتگو سنی پاکستان میں خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کوشاں ایک ادارے پودا کی فاؤنڈر اور صدر سمینہ نذیر کی, اور اب بات کریں گے پاکستانی امریکی بچوں کی جن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی زبان یعنی اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے والدین اور اپنی آبائی ثقافت کا رشتہ بھی کمزور پڑ رہا ہے. یہ مسئلہ پاکستانی امریکی والدین کے لیے کتنا سنگین ہے اور اس کے حل کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیوسٹن ٹیکسس میں قائم ایک ادارے انڈس آرٹس کونسل کے کو فاؤنڈر شاہد اقبال. تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شاہد اقبال صاحب. شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے موجود ہیں ٹیلی فون پر. السلام علیکم شاہد اقبال صاحب. شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ہلو, جی یاسمین آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی اب بالکل آ رہی ہے آپ کو.
اچھا شکریہ,
بہت شکریہ. اور آپ نے کچھ دیر ہولڈ بھی کیا ٹیلی فون کو, جس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ پروگرام کے اگلے حصے تک جانے کے لیے کچھ پہلے بھی کام ہم کر رہے تھے. اچھا تو بہت شکریہ سب ایک بار پھر. تو بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ پاکستانی امریکی بچوں میں اپنی آبائی زبان اردو اور کلچر سے دوری کا مسئلہ ان کے والدین کے لیے کتنی سنگینی اختیار کر رہا ہے, اور اس مسئلے کو یہاں امریکہ میں کس کس انداز میں حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
جی ایسا ہے یاسمین کے بہت سالوں سے جو پاکستانی جنریشنز یہاں پہ آ رہی ہیں اور پل رہی ہیں پڑھ رہی ہیں, جب وہی بچے شروع میں تو شاید کتنا زیادہ ان کو فیل نہیں ہوتا تھا کچھ سالوں تک کچھ جنریشن تک, لیکن پھر جب ان لوگوں کی شادیاں ہونے لگتی ہیں وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ بات, اور اسپیشلی کہ جب ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا تب بہت زیادہ ایک دم سے پاکستانی پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستانی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسلمان پیرنٹس ایک دم سے بہت زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس کا وجہ یہ ہوتی, اس کی میری سمجھ میں جو وجہ آئی ہے, میں یہاں پہ تقریباً 25-26 سال سے امریکہ میں رہ رہا ہوں, میرے اپنے بچے یہاں کی پیداوار ہیں, مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ہم بعض اوقات جو کہ کرنا بھی چاہیے, ہم ریلیجن کو زیادہ پہلے فوقیت دیتے ہیں, بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, دوسری چیزیں کرا دیتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں میں اور اسکول کی چیزوں میں کالج کی چیزوں میں کہیں نہ کہیں کلچر اور لینگویج جو ہے وہ رہ جاتا ہے, اور کبھی یہ دانستہ طور پہ ہو جاتا ہے کبھی خیر دانستہ طور پہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ کلمنیٹ ہوتا ہے جب یہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, ان کو دوسرے پاکستانی انڈین لوگ ملتے ہیں, بنگلہ دیشی لوگ ملتے ہیں جو اردو ہندی جانتے ہیں بولتے ہیں, پھر ان لوگوں کو وہاں پہ بھی تھوڑے سے چیلنجز ہوتے ہیں, یہ ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, دوسری دوستیاں نہیں بن پاتی ہیں اس طرح سے مضبوط طریقے سے. تو بہت سارے یہ ایشوز تھے سوشل جو ہمارے یہاں پہ چل رہے تھے. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے, نہ کہ صرف ان کی وجہ سے بلکہ اور دوسری بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمیں
کچھ کرنا چاہیے.
تو کچھ کرنا چاہیے.
تو اس آپ نے ایک ادارہ جو قائم کیا انڈس کا, ثقافت کا, تو یہ ادارہ آپ نے کب قائم کیا اور کیا اس سے پہلے اور ادارے اردو زبان کے فروغ کے لیے کچھ کر رہے تھے یا امریکہ میں کہیں کچھ آپ کے علم میں تھا؟
یہ ادارہ ہم نے 2012 میں بنایا تھا اور اس سے پہلے ہماری کوششیں تھیں 2004-2005 سے, کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی کیا کہتے ہیں آرٹسٹ ہوں یا رائٹرز ہوں یا جرنلسٹ ہوں, وہ سب امریکہ آتے رہے ہیں بہت سالوں سے اور آتے ہیں باقاعدگی سے آتے ہیں. یہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تھا یا ہم کوئی بہت ہی نایاب چیز کر رہے ہیں, لیکن ہوتی تھیں. لیکن ان کے اندر کوئی تسلسل نہیں تھا, ان کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا, ان کا کوئی سمجھی کہ ذمہ دار ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کوئی وہ بیڑا اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت میں ہوتی تھیں. بہت سے لوگوں نے اردو کی کلاسیں شروع بھی کیں, بہت سے بڑے شہروں میں شروع ہوئیں, پھر وہ ختم ہو گئیں, کچھ کے ساتھ سکسیس ہوا, کچھ کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ اس ان چیزوں میں تسلسل نہیں تھا, کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں تھی, کوئی تھنکنگ مائنڈس نہیں تھے جو ان کی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. تو جو ہماری آرگنائزیشن نے 2012 میں کیا, وہ ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا اور کچھ لوگوں کو منتخب کر کے, جن میں ٹیچرز بھی شامل ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی شامل ہیں, کنسلٹنٹس بھی ہیں, سارے ہی ماشاء اللہ پروفیشنل لوگ ہیں اس کے اندر اپنی زندگی کے مختلف شعبوں سے, اور وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے. ایک جو ہم نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی یاسمین, وہ یہ کہ اگر اس آرگنائزیشن میں آپ کو آنا ہے تو پیسے کی دمک اور نام کی شہرت کی وجہ سے نہ آئیے, ان سب چیزوں کو دروازے پہ چھوڑ آئیے. اور بہت لوگ یہ جوتے اتار کے اندر آئے ہیں, تو وہ پھر کھل کے اس مشن کے لیے کام کرتے ہیں, نہ کہ وہ اپنے نام کے لیے اور پیسے کے لیے کام کرتے ہیں.
تو آپ نے کہا کہ اس کا نام تو آرٹس کونسل ہے نا, انڈس آرٹس کونسل, تو کیا اس کا تعلق پاکستان کے کسی انڈس آرٹس کے ادارے سے ہے یا یہ سیپریٹلی یہ امریکہ ہی میں آپ نے اس کو قائم کیا ہے الگ سے؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. نہیں, یہ سیپریٹلی امریکہ میں آرگنائز ہوئی ہے. اٹس اے 501c3 ٹیکس ایگزامٹ آرگنائزیشن filed in the state of Texas and it is recognized as tax exempt by the internal revenue service. اچھا,
تو یہ صرف امریکہ کی ہے اور آپ نے اس کا نام بہرحال انڈس آرٹس کونسل اس لیے رکھا کہ اس کا کچھ رابطہ رہے, کچھ یعنی کیا کہنا چاہیے کانسیپٹ.
ہمارا جی ہمارا مشن یہ ہے کہ ٹو پروموٹ اینڈ پرزرو اینڈ برنگ اویئرنیس ٹو پاکستانی آرٹس کلچر اینڈ لینگویجز ان دی یو ایس. یہ ہمارا مشن ہے. اور پھر اسی کا جو ایک سب مشن ہے وہ ڈائیورسٹی انکلوژن اور کیا کہتے ہیں اویئرنیس ہے.
تو اور اردو اس کا ایک حصہ ہے, اردو زبان اس کا ایک حصہ ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسری بھی آپ کی کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کرواتے رہتے ہیں.
او ایبسولیوٹلی. جب دیکھیں نا, کلچر جب آ جائے تو وہ صرف زبان تک ہی نہیں رہ جاتا, لیکن جب زبان اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر اس کی پرفارمنگ آرٹس ہو جاتی ہے, وہی زبان گانا بن جاتی ہے, وہی زبان فلم بن جاتی ہے, وہی زبان تقریر بن جاتی ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات تھی کہ ہم اس کو صرف لینگویج تک ہی نہیں رکھ لیتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا اس کو شروع کرنے کا جو ایک بڑا ریزن تھا وہ پرفارمنگ آرٹس تھا. ہیوسٹن میں بہت سے لوگ نہیں جانتے یا بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے, امریکہ کا سب سے پرانا اردو لینگویج تھیٹر ہیوسٹن سے شروع ہوا تھا 1987 میں, بلکہ اس سے بھی پہلے 86 میں. اور جو صاحب مسعود احمد صاحب جو جنہوں نے شروع کیا تھا, میں اس تھیٹر کی تیسری جنریشن ہوں. تو میں نے ان تھیٹرز میں کام کیا اپنے جوانی کے دنوں میں. اور
ابھی بھی آپ بوڑھے تو نہیں ہوئے, ٹھیک ہے,
نظریہ ہے, نظریات ہیں یہ.
تو
لیکن اس میں جو میں یاسمین وہی بات دہراؤں گا کہ وہ ایک سالانہ تھیٹر ہوتا تھا اور پھر ہو کے ختم ہو جاتا تھا. اس کو لوگ دیکھنے آتے تھے, اس کی ویڈیوز بنتی تھیں, پذیرائی ہوتی تھی, لیکن اگین کہ کوئی تسلسل نہیں تھا, آرگنائزیشن نہیں تھی اس کے بہائنڈ.
تو اس سے پہلے کہ ہم تھیٹر پہ بات کریں, ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اردو زبان کی طرف. آپ نے یہاں کے بچوں کو, امریکی پاکستانی امریکی بچوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے سلسلہ شروع کیا, تو کس طرح وہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے کے تحت آپ کیا کچھ کرتے ہیں؟ آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کمیونیکیشن کراتے ہیں پاکستانی بچوں کی اور پاکستانی امریکی بچوں کی آن لائن, جو آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں آئیڈیاز, کچھ اس کا ذکر کیجیے کہ یہ منفرد آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کو امپلیمنٹ آپ کس طرح کر رہے ہیں اور اس میں آپ آگے تک کیسے جانا چاہتے ہیں؟
بالکل, بہت اچھا سوال ہے. ہم نے اردو بیسیکلی شروع کی تھی اپنے بیٹے فراز سے. ہوا یہ تھا کہ بھائی اس کے لیے ہم کتابیں اور ٹیچر ڈھونڈ رہے تھے, تو جو ٹیچر ہمیں ملی ناظمہ رحمان صاحبہ, انہوں نے کہا بھائی تم ایک بچے کو پڑھا کے کیا کر لو گے, کیا اکھاڑ لو گے؟ تو میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے, ایک بچے کو پڑھا کے کیا کر لیں گے. تو انہوں نے کہا تم کچھ بچے جمع کر لو. تو میں وہ بچے جمع کرنے میں لگ گیا. جب وہ بچے جمع ہو گئے تو پھر وہ باقاعدہ ایک 12-13-14-15 بچوں کی کلاس شروع ہو گئی. تو وہ بیسیکلی یہ کمیونٹی ایفرٹ شروع ہوا تھا. اور پھر ایک سال کے بعد 2013 سے 2014 تک بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے, جس میں سے ایک کیا کہتے ہیں عشرت آفرین صاحبہ کا نام میں ضرور لوں گا, کیونکہ عشرت آفرین نے ہمیں پھر انٹروڈیوس کرایا. ایک پروگرام ہوتا ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ کا اسٹار ٹاک کے نام سے, جو کہ اردو سمر کیمپ ہے. تو عشرت آپا نے ہمیں اس سے کنیکٹ کروایا. پھر وہاں سے جو ہمارا یہ اردو کا جرنی شروع ہوا وہ ایک طرح سے فاسٹ ٹریک ہو گیا. تو اب ماشاء اللہ ہماری اردو کی کمیونٹی کلاسز ہیوسٹن میں تقریباً 6 لوکیشنز پہ ہیں, اور اسی پروگرام کو ہم لے کے جا رہے ہیں سینٹ لوئس اور دوسرے شہروں میں جہاں پہ میجر پاکستانی پاپولیشن سینٹرز ہیں اور ان لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس آئی ہے. تو ایک ہمارا ہے ویکلی اردو پروگرام. پھر یہ جو اسٹار ٹاک کا جو عشرت آفرین نے ہمیں کنیکٹ کروایا تھا وہ ہے سمر کیمپ. اس سمر کیمپ میں ہم 15 دن کے لیے بچوں کو ٹوٹل امرسیو ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر صرف پاکستانی امریکن نہیں, اس کے اندر انڈین امریکن, اس کے اندر ایرانی بچے, اس کے اندر ترکش بچے, عربی بچے, بہت سارے بچے اس میں آتے رہے ہیں. ہاں بے شک یہ ہے کہ ان کی پرسنٹیج کم رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستانی آتے ہیں, اس میں اور بھی لوگ آتے ہیں.
لیکن وہ اردو زبان تو نہیں سیکھتے نا, وہ اردو زبان نہیں بولتے.
وہ اردو زبان سیکھ نہیں آتے ہیں, یہی تو مزے کی بات ہے. یہی تو مزے کی بات ہے کہ کیونکہ وہ ان کے پاکستانی بچے دوست ہیں, تو اگر کوئی 7th grader جو ہے وہ ہمارے سمر کیمپ میں آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جا کے اپنی کلاس میں اور اپنے اسکول میں بتاتا ہے, کیونکہ وہ بچے آپس میں بات کرتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تو اس والے سمر کیمپ میں جا رہا ہوں, تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ. تو اس طرح سے دوستیوں کے تھرو دوسرے بچے آتے ہیں. تو
ویری گڈ.
اس سمر کیمپ میں جو ہماری ایک یونیک ایکٹیویٹی ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی یہ سوچا کہ ان کو ہم یہیں پہ ایک دوسرے سے اردو میں بات کرا دیں گے, یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی. تو پھر یہ ہوا کہ ہمیں کسی ایک والنٹیئر نے ایکچولی ایک آئیڈیا دیا تھا, میں سوری ان کا بھی نام بھول رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ان کی نا پاکستان میں جو بچے ہیں, انڈیا میں جو بچے ہیں, ان سے بات کروائیے. تو پہلے تو بڑا ہمیں ڈر سا لگا کہ بات کر بھی سکیں گے نہیں کر سکیں گے, کیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو اس طرف سے بھی بچے ہنسیں, ان کا مذاق اڑے, یو نو ہر چیزیں ہوتی ہیں بچے کرتے ہیں. لیکن پھر یہ کہ ہم لوگوں نے ہمت کی اور اس کو پہلی دفعہ 2015 میں کراچی میں ایک اسکول تھا, سوری لاہور میں ایک اسکول تھا, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ٹیسٹ پائلٹ کیا. تو وہ ایک گھنٹے کے لیے جو یاسمین ان بچوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کی ہیں
اردو میں,
اردو میں, اور سارے ٹیچر جو ہے نا وہ اپنا منہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے.
اچھا, اور یہ کیونکہ یہ وہ بچے تھے جو پہلے سے آپ نے اردو ان کو سکھا دی تھی, پاکستانی امریکی بچوں کو, اور وہاں کے جو بچے تھے وہ تو بالکل پکے اردو سیکھے ہوئے تھے اپنے گھروں سے,
رائٹ؟
تو کیا فرق کیا لگا دونوں کی زبانوں میں, روانی میں؟ تو ظاہر ہے کچھ فرق ہوگا نا.
بہت بہت فرق تھا, لیکن وہ بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی, سننے والی دیکھنے والی, جس میں کہ ہم نے یہاں پہ بچوں کو, جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہم نے یہاں بچوں کو سکھایا تھا کہ بھائی شمال, جنوب, مشرق, مغرب, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے کسی بچے نے پوچھا کہ وہاں پہ لاہور میں, اس بچے سے پوچھا کہ بھائی تم لاہور میں کہاں رہتے ہو, تو اس نے کوئی علاقے کا نام بتایا. تو ہمارے بچے نے پوچھا کہ یہ لاہور کے شمال میں ہے کہ جنوب میں. اب جب اس نے یہ پوچھا تو جو بچہ لاہور میں تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے سٹپٹا گیا, کیونکہ وہاں پہ شمال جنوب اس طرح سے نہیں کہتے جیسے ہم ناردرن واشنگٹن ڈی سی کہہ لیں یا ساؤتھ ہیوسٹن کہہ لیں, صحیح تھا.
تو اس طرح کی صورتحال سامنے آتی رہی, بچوں نے انٹرسٹنگ سوالات. اچھا, تو وہاں کے بچوں نے کوئی ایسا انٹرسٹنگ سوال کیا جو ان کو سمجھ میں آتا تھا اور ان کو نہیں سمجھ میں آیا؟
جی ہاں, سب سے پہلی آئی تھنک جو ایک سوال مجھے یاد رہ گیا وہ یہ کہتے, تم اپنے کھانے میں کیا کھاتے ہو؟
تو وہ اپنے کھانے
وہاں کے بچوں کا شاید یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں وہ ہر وقت پیزا یا برگر ہی کھاتے رہتے ہوں گے.
اچھا اچھا.
لیکن جب ہمارے بچے نے ان کو بتایا کہ آج ہم نے دال گوشت کھایا تو پھر وہ بچہ دوبارہ پٹا گیا کہ یہ لوگ دال گوشت کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم جو امرسیو کیمپ کرتے ہیں اس کے اندر ہم کھانا بھی پاکستانی پرووائڈ کرتے ہیں. تو بچوں کو ہم بجائے یہ کہ جو ہمارا ویسٹرن کھانا ہے وہ نہیں دیتے, ہم ان کو ایسٹرن کھانوں سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. اس کے تھرو ہم لینگویج بھی پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ چاول ہے, رائس کو چاول کہتے ہیں, اب تم چاول کے ساتھ دال کھا رہے ہو.
تو یہ ساری انٹریکشن جب ہوئی تو ایک یعنی دونوں طرف کے بچے جو ہیں ایک دوسرے کے اور قریب آئے, اور پھر یہ ایسا آپ نے کہا کہ مواقع آپ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر یہاں کے بچے جب پاکستان واپس جائیں اپنے نانا نانی دادا دادی سے اپنی فیملی سے ملیں تو ایک تو ان کے وہ قریب تر ہو سکیں اور دوسرے کہ ان بچوں کو بھی پتہ لگے کہ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں بچے وہ کس طرح رہتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں. تو کوئی فزیکل ٹرپس بھی آپ کا ارادہ ہے کہ کروائیں گے یہاں کے پاکستانی امریکی بچوں کے پاکستان کے بچوں کے ساتھ؟
بالکل ہے, ہم لوگ ایک دو سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ایک سمر کیمپ کا فیلڈ ٹرپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہفتے کا یا ایک سے ڈیڑھ ہفتے کا ہمیں کچھ پروگرام پلان کریں جس کے اندر کچھ بچے یہاں سے وہاں پہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے جائیں.
اچھا.
یا پھر یا کہ وہاں کے بچے یہاں پہ آ سکیں. تو یہ ہمارے ابھی پلانز ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ان چیزوں میں لوجسٹیکل ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں. لیکن یہ کہ آج اگر کوئی سن رہا ہے اس کو جو سمجھتا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کر سکے تو پلیز کم فارورڈ. ہمارے اس طرح کے پلانز ہیں اور اب چونکہ یہ ہم دو تین سالوں سے چار سال سے یہ سمجھی کہ ڈیجیٹل انٹریکشن کر رہے ہیں تو اب آئی تھنک ہمارے بچے, ہماری پاپولیشن, وہاں کے بچے وہ لوگ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اب منہ در منہ ملیں, فیس ٹو فیس ملیں اور مل کے دیکھیں اور کچھ ایکسپیرینس کریں. تو ایک ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرح کا ایک ایکسپیڈیشن ہو کہ کچھ ہمارے یہاں کے بچے کچھ وہاں کے بچے مل کے کیمپنگ کریں یا یو نو ماؤنٹینئرنگ کریں تاکہ وہ لوگ ساتھ کچھ مل کے کر سکتے.
اچھا, اس سال
ہماری جو تھیم تھی وہ بوائے اسکاؤٹ کی تھی.
اچھا.
تو پاکستان میں بھی ماشاء اللہ بوائے اسکاؤٹس ہیں, یہاں پہ بوائے اسکاؤٹس ہیں. تو بچوں نے ایک دوسرے سے جو اس طرح کے سوال کیے تو ان سے یہ آئیڈیاز ڈیولپ ہوئے کہ مے بی ایک ایکسپیڈیشن ہو جو
سوال یہ کہ یہ بتائیے کہ جو آپ کیونکہ بچوں کو اردو سکھا رہے ہیں تو آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ اس سے آپ یہاں کے جو اردو زبان کے ماہر لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کا بھی ایک طرح سے موقع فراہم کر رہے ہیں, اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ اب ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب آپ یہ اسکولس اور جگہ بھی قائم کریں گے تو یہ ایک اپرچونیٹی آپ پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں یا بے روزگار بیٹھے ہیں لیکن اردو زبان کے ماہر ہیں. کچھ اس پر آخر میں تبصرہ کیجیے.
بہت اچھی بات کی آپ نے, مجھے ریمائنڈ کرانے کا بہت بہت شکریہ. اس میں تو آپ یقین کیجیے یاسمین کہ وہ میں اکیلا نکلا تھا اور کارواں بنتا گیا, اب تو میرے پاس ایک فوج ہے, میرے پاس ایک فوج ہے ان لوگوں کی جو یہ کام ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, جن کے پاس 20-30 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, ریٹائرڈ پرنسپلز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہیں, یا کہ وہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہیں, سرٹیفائیڈ ٹیچر ہیں, فل ٹائم ہے, پارٹ ٹائم ہے. میرے پاس ہیوسٹن میں الحمدللہ اور پھر یونیورسٹی آف میریلینڈ کے تھرو جو ہمارے نیٹ ورک اسٹیبلش ہوئے ہیں دوسرے شہروں میں, دوسری یونیورسٹیوں میں, اس پہ اب ہم کسی بھی شہر میں امریکہ میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو اردو ٹیچر ڈھونڈ کے دے دیں گے.
واہ,
یہ ہماری گارنٹی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کو ہم ٹرین بھی کر دیں گے. ہمارا سارا سال ٹریننگ کا ایک پورا نیٹورک ہے جو NYU اور دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے ہم کو فورن لینگویج, ہاؤ ٹو ٹیچ فورن لینگویج کی ٹریننگ دلواتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی ہم ان کو ڈونیشن دے کے بھی بھیجتے ہیں, کبھی کبھی سیلف فائنینس ہوتا ہے. لیکن کسی بھی طرح سے یاسمین, ابھی دیٹ ڈزنٹ ریلی میٹر, کسی بھی طرح سے ہم ان کو ٹرین کریں گے, ان کو آرم کریں گے کہ وہ اس خوبصورت زبان کو, اس خوبصورت کلچر کو دنیا کے کونے کونے تک
پہنچا سکیں. بے حد شکریہ, بے حد شکریہ شاہد اقبال صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ پروگرام آپ کی دنیا میں ہم گفتگو کر رہے تھے ہیوسٹن ٹیکسس میں قائم ایک ادارے انڈس آرٹس کونسل کے کو فاؤنڈر شاہد اقبال سے. تو پروگرام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ.
تھینک یو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اب ہم
شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
جی, پروگرام آپ کی دنیا, میں ہوں یاسمین جمیل. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں تو بھارت سے ہار گئی, لیکن پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم بھارت سے جیت کر وطن لوٹی ہے. پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم سے ملوا رہی ہیں لاہور سے سمن خان. اچھا,
کنگ آف پاپ کہلانے والے مائیکل جیکسن کے فینس نے اس ہفتے ان کی 10th برسی منائی. ہالی ووڈ واک آف فیم پر نصب مائیکل جیکسن کے ستارے پر سینکڑوں مداح آئے اور کئیوں نے پھول بھی چڑھائے. لیکن بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزامات کے باعث مائیکل جیکسن ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں. کئی ریڈیو اسٹیشنز اب ان کے گانے نہیں چلا رہے, مگر بہت سے فینس ان الزامات کو بھی جھوٹ قرار دیتے ہیں. مائیکل جیکسن 25 جون 2009 کو نشہ آور دوا کی ضرورت سے زیادہ آنے سے ہلاک ہو گئے تھے. سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو نچانے والے گانے اولڈ ٹاؤن روڈ نے 12th ہفتے بھی بل بورڈ ہاٹ 100 لسٹ میں نمبر 1 پر قبضہ جمائے رکھا. اور ٹیلر سوئفٹ بھی اسے یہ جگہ نہیں چھین سکی, جن کا گانا یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن نمبر 2 پر ہے. اولڈ ٹاؤن روڈ کو 20 سالہ سوشل میڈیا آرٹسٹ ناز ایکس نے بنایا, جس کی مقبولیت کے بعد اسے کنٹری سنگر بلی رے سائرس اور ڈپلو نے ری مکس کیا. ٹوائی اسٹوری 4 باکس آفس کی امیدوں پر تو پوری نہیں اتری, لیکن پھر بھی 24 سالوں سے جاری ٹوائی اسٹوری سلسلے کی ایک ویکینڈ پر سب سے زیادہ بزنس کرنے والی پیشکش بن گئی ہے. فلم نے اوپننگ ویکینڈ پر $118 ملین کا بزنس کیا, جبکہ توقع تھی کہ یہ 150 سے 200 ملین ڈالر کما لے گی. وردہ خلیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم کی تو ہم رپورٹ آپ کو نہیں سنوا سکے. اس وقت آپ سن رہے تھے ہالی ووڈ ہائی لائٹس, تو وہ رپورٹ ہم آپ کو اگلے کسی پروگرام میں ضرور سنوائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے ہمارے ساتھی اسد حسن ٹیلی فون پر, اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ہے اس کی کیا صورت حال ہے. جی اسد, مانچسٹر میں تو آپ نہیں ہیں, پاکستان پہنچ کر بھی ظاہر ہے کہ اس وقت آپ ٹیلی ویژن کے سامنے ہی ہیں, تو بتائیے کیا اسکور ہے اور کیا صورت حال ہے میچ کی.
جی ہاں, اسکور اس وقت پاکستان نے 142 رنز بنائے اور اس کا 5 کھلاڑی ابھی ابھی آؤٹ ہوا ہے آر ایس ویل, اور افغانستان کے 227 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے پاکستان کی یہ ٹیم. اور اگر یہ دیکھا جائے تو میچ بالکل بیلنس ہے. افغانستان جسے ایک کمزور یا بالکل ایک نووارد سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, اس نے نہ صرف بھارت کے خلاف بہت شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا بلکہ آج پاکستان کے ساتھ بھی اگر وہ ایٹ پار ہے اور بالکل بیلنس گیم ہے, کسی بھی طرف جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی اس وقت شدید دباؤ میں ہے. اس وقت پاکستان کے جو تمام یعنی ریگولر جو بیٹسمین ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. کپتان سرفراز قریب سے اور انہیں عماد وسیم نے جوائن کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر اچھی ایک مناسب لمبی پارٹنرشپ اگر ہوتی ہے تو پاکستان کا پلہ اس میں بھاری ہوگا. اس وقت بھی پاکستان کو جیتنے کے لیے 86 رنس چاہیے اور اس کی 5 وکٹیں باقی ہیں. وکٹ جس طرح سے کھیل رہی ہے, جس طرح سے اسپن اس کو مل رہا ہے, اور جس طرح سے خاص طور پہ افغانستان کے اسپنرز پاکستان کے بلے بازوں کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں, سو کچھ بھی وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ آیا پاکستان یہ میچ جیت پائے گا. لیکن آف کورس پاکستان کا جو تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, خاص طور پہ سرفراز جو کیپٹن بھی ہیں, اگر وہ تجربہ بوئے کار آتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے آسان ہونا چاہیے, یا کم از کم پاکستان کو اس چیلنج کو پورا کر لینا چاہیے.
تو یہ جو کہتے ہیں پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا جو تعلق ہے, اس کا اس میچ سے کس حد تک تعلق ہے؟
بہت گہرا تعلق ہے. پاکستان کے پاس ہارنے کا کوئی چانس یا کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان کو 2 میچز کھیلنے تھے, ایک آج کا میچ ہے اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ. یہ دونوں میچز اگر پاکستان جیتے گا تو ہی فائنل میں پہنچنے کے چانسز ہیں. اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دو میچ جیت کے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو کمپیٹیٹر ہیں خاص طور پہ چوتھی پوزیشن کے لیے جس میں انگلینڈ ہے, سو انگلینڈ کو اپنے باقی دو میں سے کم از کم ایک میچ ہارنا ہے. تو پاکستان کو تو نہ صرف یہ دونوں جیتنے ہیں, اس کے پاس تو ہارنے کا آپشن ہی نہیں ہے, بلکہ دیگر ٹیموں میں سے بھی کچھ میچز کے نتائج ایسے ہونے چاہیے جیسے پاکستان چاہتا ہے. جیسے اب بھارت اور انگلینڈ کا میچ ہے تو پاکستان کے جتنے تماشائی ہیں وہ بھارت کی حمایت کر رہے ہوں گے, وہ چاہ رہے ہوں گے کہ بھارت جیت جائے تاکہ انگلینڈ پھر جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا اور پاکستان اگلا میچ جیت کے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا.
بے حد شکریہ صدر صاحب, بے حد شکریہ, تھینک یو, تھینک یو,
تھینک یو.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر.
آدمی بلبلا ہے پانی کا, اور پانی کی بہتی سطح پر وقت کی موج پر صدا بہتا آدمی بلبلا ہے پانی کا.
آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ طویل عمر پائے, اور دعا بھی یہی دی جاتی ہے کہ تم جیو ہزار برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000. دعا اپنی جگہ بہت ہی محبت بھری ہے, مگر یہاں امریکہ میں لمبی عمر پانے والوں پر جو تحقیق ہو رہی ہے اس میں کچھ تشویش بھی شامل ہے. امریکہ میں سینسس بیورو کے تجزیہ کار پیش گوئی کر رہے ہیں کہ آج جو لوگ 25 برس کے ہیں سن 2050 میں 65 برس پر دستک دے رہے ہوں گے, اور اگر پیش گوئی درست ثابت ہوئی تو نہ صرف یہ کہ 65 برس کے لوگوں کی تعداد آج کے مقابلے میں دوگنا ہو جائے گی, بلکہ آبادی میں ان کا تناسب آج کے 12% کے مقابلے میں بڑھ کر 21% ہو جائے گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر 5 میں سے ایک یا اس سے زیادہ امریکی اپنا نصف صدی کا سفر مکمل کر چکے ہوں گے, اور ان کا شمار معمر افراد یا سینئر سٹیزنز میں ہونے لگے گا. اور ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی آبادی میں جن خطوط پر اضافہ ہو رہا ہے یہ جاری رہا تو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہسپانوی, افریقی امریکی اور ایشیائی امریکی باشندوں پر مشتمل ہوگا. ماہرین کہتے ہیں کہ سن 2050 میں 65 یا اس سے زیادہ برس کے امریکی گھر بیٹھے پینشن پر گزارا نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ گھر سے باہر ملازمتیں کر رہے ہوں گے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ترقی کی بدولت انہیں صحت کی بہتر سہولتیں حاصل ہوں گی, اور وہ بہتر تعلیم یافتہ ہوں گے تو پھر کیوں نہ چاہیں گے کہ کام کرتے رہیں. امریکہ میں 70 برس یا زیادہ عمر کے افراد یا سینئر سٹیزنز کو حکومت کی طرف سے سوشل سیکورٹی کی صورت میں ایک مخصوص رقم ملتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2050 یا اس کے بعد ہو سکتا ہے عمر کی یہ حد 70 سے زیادہ کر دی جائے, چنانچہ پینشن اور بائی آؤٹ کی سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی, اور یوں واحد راستہ یہی ہوگا کہ ملازمت برقرار رکھی جائے, جس کے معنی یہ بھی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع اسی طور سکڑتے جائیں گے. چنانچہ ماہرین کہتے ہیں کہ نوجوان امریکیوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے کچھ نہ کچھ آڑے وقتوں بلکہ آخری دنوں کے لیے بچانا شروع کر دیں, مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی ہے کہ معمر افراد کی تعداد بڑھے گی تو نرسنگ ہومز اور اسی طرح کے دیگر مراکز میں بھی اضافہ ہوگا, اور ساتھ ہی اوسط عمر اور معمر لوگوں کے لیے عمر کی حد بھی تبدیل ہو جائے گی. 65 برس کے لوگ درمیانی عمر کا لقب پائیں گے, اور معمر کہلانے کے لیے 85 یا اس سے بڑی عمر کا ہونا ضروری ہوگا. آئیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا اس زلف کے سر ہونے تک.
اثر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک آہ کو چاہیے.
مدثرہ منظر, اردو ویو اے واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام آپ کی دنیا کو اب سمیٹنے کا وقت ہوا ہے. آخر میں خبروں کی کچھ ہیڈ لائنز. پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کے محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق حصے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقائق کے منافی ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تمام عقائد سے تعلق رکھنے والوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے. آج ہفتے کے روز قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما کو شہر کے مصروف ترین اور گنجان آباد علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں مذاکرات کا تازہ دور آج ہفتے کو اس کے صرف چند روز بعد شروع ہوا جب امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا تھا کہ واشنگٹن کو یکم ستمبر سے قبل ایک افغان امن معاہدے کی توقع ہے۔ طالبان نے ایک ایسے وقت میں جب وہ علاقہ خیز افغان جنگ کے کسی سیاسی حل کے لیے قطر میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں اپنے تازہ ترین میدانی حملوں میں سرکاری فورسز کے درجنوں اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر زی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وہ چین کے خلاف اضافی محصولات کا نفاذ روک دیں گے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ صرف ہاتھ ملانے اور ہیلو کہنے کے لیے دونوں کوریاؤں کو الگ کرنے والے غیر فوجی زون میں شمالی کوریا کے صدر کم یانگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام آپ کی دنیا کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز عزیز اور انجم حیرت گل۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔